ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم گزشتہ جمعے کو اعلان کرنا ذہن میں نہیں تھا کہ آج بیان نہیں ہوگا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ نہ کچھ بیان کر دیا جائے تاکہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اکرام ہو جائے اس لیے آج مختصر بیان ہوگا بات سمجھنے کی ہے خلاصے کے طور پر عرض کرنے کی کہ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے نہ روزے میں نہ زکوٰۃ میں نہ حج میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج اور یہ سب کچھ بھی ہم اللہ کے حکم پر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو فلاں کام کرو اس کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے جب حکم آ جائے کہ نہ کرو تو نہ کرنے میں خیر ہے نماز چار رکعتیں ہیں مثلا عشاء کی اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ چار کی جگہ میں چھ پڑھ لوں تو یہ درست نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے فرض نمازوں کا کوئی اپنی طرف سے اگر چھ پڑھے گا تو یہ ثواب کا کام نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ کا کام ہوگا اسی طریقے سے دو رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں تحیات پڑھ کر جب تحیات پوری کر لیں اب حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اب اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا جان بوجھ کر بیٹھتا ہے تو نمازی نہیں ہوتی اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے حالانکہ بظاہر اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا بظاہر تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھا تو درود شریف پڑھنا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کو پامال کیا اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو شریعت میں اسے اضافہ کیا اور جان بوجھ کر نہیں کیا غلطی ہی ہو گئی اب اس کی تلافی یہ ہے کہ سجدہ سہو کرے آخر میں نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی دہرانی پڑی یہ مہینہ ذوالحج کا چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج لوگ حج میں مشغول ہیں بلکہ سب سے بڑا رکن حج کا وقوف وہ ادا کیا گیا اور ابھی بھی لوگ آتے رہیں گے بعض لوگ ایسے ہیں کہ دیر سے پہنچتے ہیں تو آج ساری رات جو لوگ رات کے کسی حصے میں بھی پہنچ گئے حج ان کا ہو جائے لیکن خدا نہ کرے اگر یہاں پر آنے سے رہ گئے وقوف نہیں کیا ٹھہرے نہیں تو ان کا حج ہی نہیں ہوگا اصل تو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے ہم پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ مغرب سے پہلے وہاں سے نہ نکلیں اور جو لوگ مغرب کے بعد آتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چاہے وہ ایک لمحے رکیں بلکہ اگر نہ بھی رکیں گاڑی میں عرفات کے میدان سے گزر جائیں تو بھی حج ہو جائے لیکن اگر کوئی نہ جائے یا 9 تاریخ کے بجائے 8 تاریخ کا وقوف کر کے آ جائے حج تو نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے اصل چیز دین سارے سال لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو منا کے میدان میں بھی جاتے ہیں عرفات بھی ہو کر آتے ہیں یہ سب دیکھ کر آتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ اس کے لیے ایام ہیں کچھ مخصوص ان ایام میں ہی کرو گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اب دیکھیں نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 نمازوں کا ثواب ہے اگر مکہ مکرمہ بیت اللہ میں آج نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ بھائی 8 تاریخ کو مینا روانہ ہو جاؤ. اب اگر کوئی شخص وہاں رکے گا یہ سوچ کے کہ صاحب وہاں کیا رکھا ہے، وہاں تو جنگل ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کوئی عمل بھی کوئی خاص نہیں کرنا ہے، حرم شریف کی نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، اپنی مرضی سے اگر وہاں رک جائے کہ بھائی میں 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کے وہاں نہیں جا سکتا، تو بتائیے کہ اس کو ثواب ہوگا اب نماز پڑھنے کا یا گناہ ہوگا؟ اس نیت سے اگر کوئی رکے گا تو اب ثواب نہیں اب گناہ، کیونکہ دین تو نام اسی کا ہے. جب کہا جائے کہ بھائی کپڑے پہنو، کپڑے پہن لو، کپڑے اتارو گے تو گناہ ہے. ستر اگر کھلا رہ جائے، وہ حصہ جس کو چھپانا نماز میں فرض ضروری ہے، لیکن اگر وہ اتنی مقدار میں کھل جائے جو جتنی دیر سبحان اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. اور ستر کا معاملہ بہرحال یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہر وقت اور ہمیشہ ہی ہے، لیکن یہ کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ باوقار طریقے سے آؤ، دوڑ کر بھی نہ آؤ، بلکہ تیزی سے اگر چل کر آ سکتے ہو آ جاؤ، لیکن ایسی تیزی نہ ہو کہ جو وقار کے خلاف، تو اطمینان کے ساتھ اور وقار سے آؤ چل کر. لیکن جب آدمی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، اب کہا جاتا ہے کہ بھائی دوڑو، یعنی ہر طرح سے عبادت کرائی جاتی ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ اب دوڑ کے چلو. صحیح اگر کرنی ہے تو وہاں پر ہم نے دوڑ نہیں، صفا مروہ کی کرنی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ لباس پورا پہنے، ٹوپی بھی ان کی کلف والی ہو، تو کپڑے بھی ایسے ہوں، تو شلوار بھی ایسی ہو، جوتا بھی ایسا ہو، جراب بھی ہو، تو بڑے یعنی اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعزاز یا عزت اسی میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نے اب عمرہ یا حج کا ارادہ کر لیا احرام، اب کپڑے اتار، کوئی کلف والا پہنتا تو وہ بھی چھوڑ دے، اور اگر کوئی اور کسی قسم کے پہنتا ہے سب اتار کے اب بغیر سلے کپڑے پہن لو، چادریں کھول لو. بعض لوگوں کی نظر میں یہ شان کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما کہ نہیں ایسے ہی کرو، ویسا نہیں کرے گا تو احرام جو شرط ہے وہ رہ جائے گا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جہاں حکم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر ہم کریں گے تو دین ہے، ورنہ پھر وہ صرف شوق پورا کرنا. اب کہا جا رہا کہ جی سر پہ ٹوپی بھی نہ رکھو، ننگے سر نماز پڑھو، حالت احرام میں سر پہ کپڑا رکھنا ہی منع ہے. اور جب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی خذو زینتکم عند کل مسجد، اور مسجد بول کر یہاں نماز مراد ہے، کہ نماز کے وقت تو جو ہے وہ زینت کا لباس پہنو. زینت کے لباس میں ٹوپی بھی شامل ہے، کہ کب لباس ایسا ہو جو زینت والا ہو، اچھا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، یہ پہن کر نماز پڑھو عند کل مسجد. اور وہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ٹوپی بھی اتار دو، کپڑا چہرے سر پہ نہ لگے، چہرے پہ نہ لگے. بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ حاجی پسندیدہ ہیں جن کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہوں، چہرہ ان کا مٹی میں اٹا ہوا ہو، کپڑے ان کے میلے کچیلے ہوں، چونکہ وہ اللہ کے لیے یہ حالت بناتے ہیں، جیسے کہ دیوانوں کی اور مجنوں اور عاشقوں کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ کے عشق میں اور اس کی محبت میں یہ حالت بنائی، اللہ کو یہ حالت پسند. تو وہاں یہ حکم ہے کہ وہاں پر اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کپڑے اگر اس کے احرام کی چادریں جو ہیں وہ میلی ہو گئی، ناپاک کی بات نہیں، میلی ہو گئی ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ بدلوا. اللہ تعالیٰ کو ایسے حاجی پسند. پہلے زمانے میں تو یہ مراعات نہیں تھی جو آج سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں، ورنہ لوگ 4-4 مہینے 5-5 مہینے بعد اوقات جو ہے کتنا سفر میں وقت گزرتا تھا، 1-1 مہینے حالت احرام میں رہنا پڑتا تھا. اب حالت احرام میں جناب انہوں نے سر کو بھی جو ہے وہ تیل نہیں ڈالنا، اسی طرح سے خوشبو بھی استعمال نہیں کرنی ہے، اور صابن بھی استعمال نہیں کرنا، میل کو جیل بھی نہیں اتارنا. سواری کے جانور بھی گھوڑے اور گدھے اور اونٹ ہوا کرتے تھے، مٹی اڑ اڑ کر ان کے بالوں پر جم جاتی تھی، چہرے پر جم جاتی تھی، تو یہی حال ہوتا تھا حاجیوں کا. لیکن یہ حال آدمی بناتا تھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اپنی صورت جو دیوانوں جیسی بنائی جاتی تھی وہ اللہ کے لیے ہم ایسا کرتے، تو اللہ کو پسندیدہ تھا کہ میرے بندے نے یہ حالت میری خاطر کی ہے، ورنہ یہ چاہتا تو اچھا لباس بھی پہن سکتا تھا، نہا بھی سکتا تھا، اور میل کچیل بھی اپنے آپ سے صاف کر سکتا تھا، کپڑے اور لباس بھی نیا پہن سکتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑا صرف میرے لیے. تو حکم دے دیا کہ بھئی اب تم چادریں پہن لو، لباس اتار دو. اسی طریقے سے اب حکم دے دیا دیوانہ وار گھومو، طواف کرو بیت اللہ کا، نمازیں چھوڑوا دیں کہ اب بیت اللہ کی نماز چھوڑ دو، اب مینا چلے جاؤ وہاں جا کے نمازیں پڑھو. تو جہاں کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی مینا میں پہنچ رہا ہے، اور کبھی جو ہے پھر وہاں سے تھوڑی دیر گزری اب کہا کہ اب چلو یہاں سے عرفات کے میدان میں، اب میدان عرفات کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی بس یہ کہ پہنچ گئے ظہر عصر کی نمازیں پڑھی، اس کے بعد اب وقوف کرو، کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی. اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اب نماز مت پڑھو، روک دیا گیا کہ مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی. یہاں حکم یہ ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھ لو جیسے ہی وقت ہو جائے، وہاں حکم یہ ہے کہ اب نماز چھوڑ دو، اب اگر پڑھے گا تو گناہگار ہو. اس لیے میں نے کہا کہ نماز میں خود کچھ نہیں رکھا ہوا، نماز اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھو تو پڑھنے میں ثواب ہے، جب کہتے ہیں نہ پڑھو اب نہ پڑھنے میں ثواب ہے. تب منع کر دیا کہ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، آج سورج غروب ہوگا یہاں پر، لیکن تم نے نماز مغرب کی نہیں پڑھنی. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد چلا عرفات سے اور مزدلفہ پہنچ گیا عشاء سے پہلے، ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، تب بھی کہا جاتا ہے ابھی مت پڑھو، یہ مغرب کی نماز اب عشاء کے وقت میں پڑھنا. تو عشاء کا وقت ہو جائے گا تو پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی اکٹھی نماز پڑھنی. تو یہ سارے احکام ہیں شریعت اسلامیہ کے. اللہ تعالیٰ نے سفر میں جو چار رکعت والی نماز ہے اس کو دو کر دیا، یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ جان بوجھ کر چار رکعت پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، دو رکعت پڑھو. الا یہ کہ اگر مقامی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا خود پڑھا رہا ہے اور مسافر ہے تو پھر ایسی صورت میں دو رکعت ہی پڑھنی پڑے گی، ورنہ ناشکری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ تو انعام عطا فرما رہے ہیں کہ بھئی چلو تم نے سفر کیا اور جو ہے وہ تم نے تکلیفیں برداشت کی، اور نہ بھی سفر لیکن تکلیف والا نہ بھی ہو، لیکن چونکہ سفر کیا اس لیے علت پائی گئی، لہذا اب تم جو ہے چار والی دو رکعت پڑھ لو. اب اگر آدمی کہنے کی میں تو دو نہیں میں تو چار ہی پڑھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہوگی. اس لیے بات صرف بات وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا یہ دین ہے. اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اپنی رائے سے کام لے گا، تو ایسی صورت میں یوں کہا جائے گا کہ اپنا شوق پورا کر رہا ہے، دین پر چلنا نہیں. سارے کام یہ ہیں، ہمیں بنیادی طور پر جو بات سکھائی جاتی ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، دین کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرو. اگر تم تقاضے کو سمجھ کر عمل کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر تم نے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی منمانی کی، مثلا یہ کہ گھر میں باپ تو بیمار پڑا ہوا ہے، ماں بیمار ہے، خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، اور مجھے شوق یہ ہے کہ میں صف اول میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، اور ایسی حالت میں ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اب حکم یہ ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ صف اول کی ضرورت ہے. اب تمہاری نماز صف اول کے ساتھ نہیں بلکہ گھر میں ہوگی، گھر میں پڑھو تاکہ ماں باپ کو تم دیکھتے رہو، خدا نہ کرے انہیں کوئی ضرورت کوئی پیش آ جائے، حاجت پیش آ جائے، ان کی حالت اگر درست نہیں ہے تو اب تم گھر میں نماز پڑھو. یہ کب حکم ہے؟ جبکہ ان کی اور کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں، مسجد بھی گھر کے قریب نہیں ہے، دور ہے، اب اگر وہاں جائیں گے تو پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے، کسی بات کو کوئی مصیبت کوئی مشکل پیش آ جائے، ایسی صورت میں انہیں چھوڑ کے مت جاؤ. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، فرمایا کہ بھائی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ میں کوئی شخص جنگل میں تنہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میں تم یہیں ٹھہرو اکیلی اور میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. اب بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے بندے تم جاؤ گے مجھے تو ڈر کے مارے میری تو جان نکل جائے گی، تو میں تو یہ چاہتی ہوں تم مت جاؤ یہی نماز پڑھ لو. اب وہ کہے کہ نہیں میں تو بس مسجد میں ہی نماز پڑھوں گا، نماز اس کے بغیر تو میری ہوگی نہیں. تو فرمایا کہ دین کے تقاضے میں عمل نہیں کر رہا. اب اگر وہ اللہ کی بندی ڈر رہی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، تو اسے چھوڑ کے نماز کے لیے مسجد میں جانا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں. اب یہ ہے کہ تم وہیں پر وضو کرو، وہیں نماز پڑھو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، لیکن کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ ہم وقت کے تقاضے کو سمجھیں کہ اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کریں. جو تقاضا سامنے ہو اس کے مطابق عمل کریں. اب آج کل لوگوں نے ایک ہی راستہ اختیار کر لیا ہے، اور بقول حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ یک باغی ہو گئے، یعنی ایک بس وہ ایک باغ ان کے ہاتھ میں ہے، جو کام کر رہا کہتا سارا دین اسی میں ہے باقی سارے غلط، دوسرا جو کام کر رہا کہتا یہی کام بس دین کا باقی وہ غلط. فرمایا کہ ایسی بات نہیں، وقت کے تقاضے کو دیکھو. تبلیغ کا وقت ہے، جانے کا نکلنے کا وقت ہے، تو اس وقت وہ اب دین کا تقاضا ہے، اب اگر اس کو چھوڑو گے تو گناہگار ہو. اب جہاد کا وقت ہے تو کوئی کہے کہ نہیں میں تو تبلیغ کے لیے جاؤں گا، جہاد کے لیے نہیں جاؤں گا. وقت کے تقاضے کو وہ نہیں سمجھ رہا. اسی طرح کوئی اور معاملہ ہے، عالم دین بننے کا شوق ہے کسی کو، آدمی یہ دیکھے کہ بھئی عالم دین بننا تو فرض کفایہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے عالم دین بنے. اب آدمی ہمارے دارالعلوم میں آتے ہیں بعض حضرات، ہمارے بزرگوں سے ہی بات پتہ چلی کہ آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ماں باپ سے اجازت لی، تو فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ صاحب ماں باپ سے تو اجازت نہیں لی، وہ تو رو رہے تھے اور ہم جو ہے بس انہوں تو اجازت دیتے نہیں، اس لیے ہم تو آ گئے بس زبردست. ہمارے ساتھ کہتے ہیں واپس جاؤ، داخلہ نہیں ملے گا یہاں، تم جا کے ان کو مناؤ، وہ اگر تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ. علم دین کے لیے بھی فرض واجب نہیں کہ ہر آدمی عالم دین بنے. اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ دین پر عمل کر سکے. بس اگر ماں باپ اس سے بھی منع کرتے ہیں تو اس میں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں. آدمی حلال و حرام سے اس پر واضح ہو جائے، نماز کے طریقے ہیں اور دوسرے جو فرائض ہیں، بالکل اصول ہیں اسلام کے بنیادی، ان کو سیکھنا، اس حد تک آدمی اگر سیکھ لے کافی. ہر آدمی عالم دین نہیں بن سکتا، البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، والدین بھی اجازت دیتے ہیں خوشی سے اور دوسرے ان کی خدمت کرنے والے بھی دوسرے لوگ موجود ہیں، تو بے شک تو جائے، کہ منع نہیں ہے کسی طرح. تو دین کو سمجھنا چاہیے، اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بے شک ایک طرف ہو کر، مثلا ایک آدمی تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہے تو بلا شبہ تدریس کی خدمات یہ بھی دین ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی سمجھے کہ جو مدرس ہے بس وہی اسلام پر ہے اور جو مدرس نہیں ہے وہ دین سے خارج، ایسا نہیں. آدمی یک باغا نہ ہو جائے، بلکہ دین ہم جہت ہے، اس کو دیکھے اور جو حکم اس یعنی جو فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہوئے آدمی چلتا رہے، اور جو تقاضا وقت کا ہو اس کے مطابق عمل کرے. پر اصل یہ چیز ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اب قربانی کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے، قربانی کرے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ متوجہ ہو رہا ہے، اس طرف عمل کرے. بعض رات آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ بیوی کے پاس تو زیور ہے اور میرے اوپر قربانی نہیں ہے، تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو اب کیا کریں، کیا زیور بیچیں؟ وہ زیور ہوتا کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تو زیور کوئی چیز نہیں ہے. زکات ہے تو بھی اس پہ نکالی جائے گی، قربانی ہے تو قربانی بھی کی جائے گی. بس اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کو ہم بڑا کریں گے تو سارے کام کرنے آسان ہو جائے، لیکن اگر ہم نے اس کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیا اور اپنی منمانی کی تو پھر اس کے بعد شریعت کے احکام ٹوٹتے ہیں. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کون سا حکم متوجہ ہو رہا ہے، پھر جو حکم شریعت کا سامنے آئے اس کے مطابق عمل کر لو. دین آسانی کے ساتھ انشاءاللہ دین پر عمل کرتے چلے جاؤ، لیکن اگر ہم نے شریعت کے احکام کو پسے پوچھ ڈال دیا تو خسرت دنیا والا آخرہ والی بات، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دین دنیا دونوں خراب ہو جاتی انسان کی. اس لیے شریعت کے احکام کو سامنے رکھیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے، وقت کے تقاضوں کو سمجھیے کہ اس وقت کون سا تقاضا جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں. آدمی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی باتیں دین کی ہیں ایسی، اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب بھی آدمی کو مل جاتا ہے. کوئی نیکی کرنے کا خیال آ رہا ہے دل میں اور اس وقت آپ کر بھی سکتے ہیں تو کر گزریے. یعنی بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی نیکی کا خیال ہی آتا ہے تو اس نیکی کے خیال پہ عمل کر لو، اس لیے کہ وہ جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے یہ ایک مہمان ہے، اگر تم نے اس مہمان کی قدردانی کی تو یہ مہمان پھر بھی آئے گا تمہارے پاس، لیکن اگر تم نے اس کی قدردانی نہیں کی تو ممکن ہے کہ آئندہ کبھی نہ آئے. ایک داعیہ پیدا ہو رہا ہے دل میں نیک کام کرنے کا، شریعت پر چلنے کا، بس فوراً شروع ہو جا, اور ورنہ خدا نہ کرے ابھی تو ادائیہ پیدا ہو رہا ہے آگے نہ جانے کیا حالات ہو, دائیہ پیدا ہو لیکن تم میں طاقت نہ ہو کرنے کی, یا طاقت ہو لیکن اب رجحان تبدیل ہو گیا. اس لیے فوری طور پر نیکی کا خیال جیسے ہی آئے اس پر عمل کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کے تمام احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ ذوالحج کا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور قربانی کا ہے, اس لیے قربانی کی بڑی فضیلت ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دے, اس فضیلت کو نہ کھوئے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, قدرت دی ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی عمل اللہ کو قربانی کے دنوں میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں. تو اس لیے آدمی یہ دیکھے, جائزہ لے کہ میرے پاس کتنی ملکیت ہے. اگر اس کے پاس اس پر قرض نہیں ہے, ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتے ہیں, تو پھر قربانی کرنی چاہیے. اب آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 10,000 کا بکرا ہی خریدے, حصہ بھی لے سکتا ہے قربانی کے جانور میں. اصل مقصد تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. آج ہی جمعے میں ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی ایک صاحب تو 1,00,000 روپے زائد ہے لیکن وہ حصہ لے رہا 3,000 اور 2,000 میں. میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, شریعت نے جو حکم دیا اس پر عمل کر لیا. یہ کب ہے کہ بھائی 1,00,000 ہی کا جانور خریدے چونکہ 1,00,000 زائد ہے اس کے پاس, یہ حکم نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اگر 1,500 کا بھی کوئی جانور مل جاتا ہے اور وہ شرائط پر پورا اترتا ہے تو قربانی ہو گئی, بس جو حکم تھا اس پر اس نے عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما, دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیاوی تمام امور بھی اے اللہ آسانی کے ساتھ پورے کرا دیجیے, اور جو آخرت والے اعمال ہیں انہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, عمروں کے لیے گئے ہوئے ہیں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کو حج مقبول و مبرور عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سلامتی جان بھی ہو, سلامتی ایمان بھی ہو, سلامتی مال بھی ہو. اے اللہ مال کی بھی سلامتی, جان کی بھی سلامتی, ایمان کی بھی سلامتی عطا فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ حج مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مناسک حج ہیں سب کے سب اے اللہ اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عزیز رشتہ دار جو دوست احباب اور تمام مسلمان جو بھی گئے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کی عزت کی, آبرو کی, جان کی, مال کی, ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما, حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, بار بار جانے کی وہاں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما, ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.